الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صلى الله عليه
وسلم
عزیزان گرامی قدر، جو مختلف عنوانات کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے اس میں بطور خاص اس بات کو پیش نظر رکھا گیا کہ جو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اعتبار سے لوگوں کو زیادہ پیش آنے والے مسائل ہیں انہی کو یہاں چھیڑا جائے اور فقط اسی حد تک اس کی وضاحت کی جائے جتنا زیادہ لوگوں کو یہ مسائل پیش آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں نے جن مسائل کا تذکرہ کیا ہو ان میں اگر کسی خاص شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کے مزید اسی حوالے سے سوالات ہوں، مسائل ہوں، تو شاید ان کے ذہن میں یہ بات اس انداز سے آئے کہ مولانا نے پوری وضاحت نہیں کی، کچھ باتیں رہ گئیں، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا. اور میں اکثر محسوس کرتا ہوں کہ جب کوئی بھی عالم کسی ٹاپک کو چھیڑتا ہے تو عام طور پر کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے متعلق انسان کو شکایت رہ جاتی ہے کہ مولانا نے یہ بات ادھوری کہی، اس کو ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے تھا. مگر کیا کیا جائے، وہ فقط چند افراد کا مسئلہ ہوتا ہے اور باقی وہ صاحبان ایمان کے جو اپنے حوالے سے مسائل سننے کے لیے آتے ہیں یا اپنے علم میں اضافے اور ثواب کی خاطر یہاں قرآن کی کچھ باتیں، حدیث کی کچھ باتیں سننے آتے ہیں، اگر بعض لوگوں کے خصوصی مسائل کا تذکرہ کیا جائے تو ان کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. لہذا مجھے خود اندازہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ مولانا آپ نے یہ بات مکمل بیان نہیں کی. میں مانتا ہوں، مگر کیا کیا جائے کہ جو سامعین ہیں، سننے والے ہیں، ان تمام کی خواہشات کا خیال رکھنا ہے. اور بارہا میں گزارش کر چکا ہوں کہ اگر آپ کے انفرادی مسائل ہیں تو کراچی شہر میں علماء کرام موجود ہیں، آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں، اور اگر مجھ سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. لہذا انفرادی نوعیت کے جتنے مسائل ہیں، میری پھر گزارش یہی ہوگی کہ ضرور علماء سے رابطہ کیا جائے تاکہ آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں اس کے متعلق آپ کو کم از کم دین کی پوری معلومات ہو جائے. آج ایسے ہی ایک مسئلے کا تذکرہ ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں اور اس کا تعلق طہارت و نجاست سے ہے. بارہا اس کا تذکرہ کیا گیا کہ اسلام نے طہارت و نجاست کے حوالے سے بہت ہی آسانی مہیا کی ہے. بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اسلام نے تاکید کی ہے کہ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے اس کام کو انجام نہ دو، خبردار اس کے قریب بھی نہ جانا. مگر طہارت و نجاست کے حوالے سے اسلام نے ایک اصول بتا دیا ہے کہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو تم پاک سمجھو جب تک کہ اس کے نجس ہونے کا تمہیں یقین نہ ہو جائے. یہ فارمولا ہے، یہ اصول ہے. اگر یہ اصول پیچھے نہ رکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے سوال کرنے والے خود بخود اپنے سوال کا جواب پا لیں گے، ان کو کسی عالم سے پھر سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. جس انداز سے ان کا سوال ہوتا ہے وہ سوال ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ جواب ان کے اندر پوشیدہ ہے. ایک چیز اگر ذہن میں رکھی جائے، جب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یقین ہو جائے کہ یہ نجس ہے، اسی وقت اس کو نجس سمجھنا ہے، ورنہ اس کو نجس نہیں سمجھنا، اس کو پاک سمجھنا ہے. ہاں، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ پیشاب نجس ہے، ہمیں معلوم ہے کہ خون نجس ہے، ہمیں معلوم ہے کہ مثلا آیت اللہ خوئی کے نزدیک کافر نجس ہے، تو اب اس کی نجاست کو ہمیں تو یقین ہے. تو اگر یقین ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ نجس ہوگا. لیکن اگر کہیں پر بھی ڈاؤٹ آ جائے، ڈاؤٹ کا مطلب کیا ہے، یہ ڈاؤٹ 1% سے اگر 50% تک آئے، نہیں 1% سے 49% تک آئے یہ ڈاؤٹ، تو یہ ڈاؤٹ شریعت کی اصطلاح میں احتمال کہلاتا ہے. اگر احتمال بھی ہو کہ یہ نجس ہوگا مگر پھر بھی یقین نہیں ہے تو اس کو نجس نہیں سمجھو، اس کو پاک سمجھو. 50% جہاں ہو جائے گا اس کو شک کہتے ہیں، نہ دونوں پہلو برابر برابر ہیں. جتنا اس کے پاک ہونے کا اطمینان ہے یا جتنا اس کے پاک ہونے کے متعلق گمان ہے، اتنا ہی اس کے نجس ہونے کے متعلق گمان ہے. تو دونوں گمان برابر برابر ہیں، اس کا مطلب شک کی کیفیت ہے. اس میں بھی اسلام کا حکم یہ ہے کہ تم اس کو پاک سمجھو، نجس نہیں سمجھو. اسی طرح سے اگر 50% سے زیادہ ہو جائے اور 50% سے بڑھتے 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 یہ 95% تک پہنچ جائے، جسے علماء کہتے ہیں 95% تک اگر رجحان چلا جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں، تو اس کے متعلق علماء ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اطمینان. یعنی 95% یہ اطمینان ہے کہ یہ نجس ہے، فقط 5% یہ ڈاؤٹ ہے کہ شاید یہ پاک ہوگا. تو 5% ایک طرف، 95% ایک طرف، مگر اس کے باوجود مجتہدین کا فتویٰ یہ ہے کہ تم اس کو پاک سمجھو. یعنی اس 5% کو ترجیح دو 95% پر. یہ اسلام کا ایک اصول ہے. اگر یہ اصول پیش نظر رہے تو بہت سارے جو لوگوں کی جانب سے سوال کیے جاتے ہیں وہ خود بخود سالو ہو جائیں گے. مثلا آج کل جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اور جس انداز سے وہ کام کر رہی ہیں، باقی کمپنیوں کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے کام کریں. یعنی اگر انہوں نے کمپیوٹرائز دفتر بنایا تو ہم بھی کمپیوٹرائز دفتر بنائیں، انہوں نے کشادہ دفتر بنایا تو ہم بھی کشادہ دفتر بنائیں، اگر انہوں نے صاف ستھرا دفتر بنایا تو ہم بھی صاف ستھرا دفتر بنائیں، اگر انہوں نے صاف ستھرا ٹوائلٹ بنائی ہے تو ہم بھی صاف ستھری ٹوائلٹ بنائیں. مقصد ان کا یہ تھا کہ ملٹی نیشنل کی کاپی کریں، لہٰذا اسی انداز سے سارے دفتر بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں ملٹی نیشنل والے اپنی ٹوائلٹس کو صاف تو رکھتے ہیں مگر وہ صاف کس سے کرواتے ہیں؟ یا تو ہندو سے صاف کرواتے ہیں یا کسی عیسائی سے صاف کرواتے ہیں. پاکستان میں ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے عام طور پر یہی دو اقوام استعمال ہوتی ہیں، یا تو ہندو ان کو صاف کر رہے ہوتے ہیں یا عیسائی صاف کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اگر مسلمان کر رہے ہیں تو کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے بلکہ کوئی برا کام بھی نہیں. لہذا اگر کسی مقام پر دفتر کا چلانے والا خود ہی یہ کام کر رہا ہے، کوئی قباحت کی بات نہیں، کوئی اس میں برائی کی بات نہیں ہے. میں تو فقط معاشرے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ معاشرہ کیسے چل رہا ہے. بلڈنگوں کی اگر صفائی ہو رہی ہے تو یا تو صفائی کرنے والے جمع دار ہندو ہیں یا عیسائی ہیں. اب اگر دفتروں میں کام کرنے والے افراد ہیں، ان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے دفتر کو صاف ٹوائلٹ کو صاف کرنے والا ہندو ہے، جب وہ صاف کر کے باہر نکلتا ہے تو اس نے ہر چیز دھو لی ہوتی ہے، لوٹا بھی دھو لیا ہوتا ہے، نل بھی دھو لیا ہوتا ہے، بیسن بھی دھو لیا ہوتا ہے. جب ہم ٹوائلٹ استعمال کرنے کے لیے جائیں تو ہم اس کو پاک سمجھیں گے نجس سمجھیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہم کے دن. جو سوال ان کے حوالے سے، یہی والا سوال بلڈنگوں میں رہنے والے لوگوں کے حوالے سے، یعنی یہ پھر یہ سوال خواتین کے حوالے سے امپورٹنٹ بن جائے گا کہ ہماری بلڈنگ کی گیلری یا سٹیئرز سیڑھیاں یہ صاف کرنے والا جمعدار بلڈنگ والوں نے ہندو رکھا ہے یا عیسائی رکھا ہے؟ تو ایسی صورت میں جب وہ بلڈنگ کو دھوتا ہے تو ہم اپنی بلڈنگ کو پاک سمجھیں یا نجس سمجھیں؟ یہ سوال ان کے حوالے سے بھی ہوگا. اچھا یہ سوال فقط یہیں تک محدود نہیں، بہت دور دور تک یہ سوال جانے والا ہے. اگر اس طرح کا سوال ہے کہ جس میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میری آواز دور تک جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، آپ کا شکریہ، آپ لوگوں نے صلوات پڑھی مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آواز دور تک جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. نہیں جا رہی تو اب یہ پہلے تو مجھے انتظامیہ والوں سے گزارش کرنا پڑے گی کہ جو انتظامی امور سے تعلق رکھنے والے ہیں. اچھا اسی طرح سے مجھے نہیں معلوم کہ میری آواز خواتین میں بھی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، تو کم از کم صاحبان ایمان سے گزارش ہے کہ اگر میری آواز دور تک نہیں جا رہی اور وہ میری بات سننا چاہتے ہیں تو نزدیک آ جائیں، ورنہ وہ اگر باہر گارڈن میں بیٹھ کے ہوا کھانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ باہر بیٹھ سکتے ہیں. اگر میری گفتگو سننا چاہتے ہیں تو گزارش ان سے ہے کہ ذرا نزدیک آ جائیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد والوں کو. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ شیطان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی کار خیر ہو رہا ہو کسی طرح سے اگر اس میں رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے تو ڈالی جائے. اب اچھی خاصی آپ کے پاس آواز پہنچ رہی تھی اور آپ کے سامنے مائک پڑا ہوا، کسی نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی مگر خود بخود، کسی نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی مگر یقیناً شیطان نے چھیڑ چھاڑ کی ہوگی، تو وہ بند ہو گیا. تو اب اس سلسلے میں گزارش ہے کہ اگر کسی مقام پر یہ ڈاؤٹ ہو جائے کہ یہ نجس ہے یا پاک ہے، دیکھیے دفتروں میں کام کرنے والے جتنے افراد ہیں، عام طور پر دفتروں میں کور پانی ہوتا ہے جہاں جہاں بھی دفتر ہوتے ہیں. آج کل اس طریقہ کار تقریباً کراچی کی تمام بلڈنگوں میں ہو گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی پانی آ رہا ہے وہاں کور پانی آ رہا ہوتا ہے، چاہے بلڈنگ کی بات ہو یا دفتر کی بات ہو. اب دفتر کو صاف کر کے مثلاً جمادار نکلا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہندو ہے یا عیسائی ہے، تو ایسی صورت میں یہ دفتر ہم دفتر کی ٹوائلٹ ہم نجس سمجھے کے پاس سمجھیں؟ ایک مدان سلوات پڑھیے ذرا محمد والے. عام طور پر اس کو کور پانی سے پاک کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو اس سے بھی ذرا ایسی مثال پیش کروں کہ جو ہر ایک کے لیے کارآمد بن جائے. چلے ہم فرض کرتے ہیں کہ کور پانی سے پاک نہیں کیا، اس نے قلیل پانی سے پاک کیا. قلیل پانی سے پاک کیا کا مطلب کیا ہے کہ اس نے مثلا لوٹے میں پانی بھر کے پھر پاک کیا، یا مثلا کوئی اور چیز وہاں رکھی ہوئی ہے یا ڈائریکٹ نل کھول دیا اس نے اور اس نل سے پاک کیا، اور نل میں آنے والا پانی قلیل پانی ہے. تو اگر یہ لفظ میرے زبان سے بار بار نکل رہا ہے پاک کیا، اس لیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ تمام بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں پاک کیا پاک کیا. ہندو پاک نہیں کر سکتا، ہندو چیز کو نجس تو کر سکتا ہے مگر ہندو پاک نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھیے. کسی بھی چیز کو وہ پاک نہیں کر سکتا، نجس کر سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ٹوائلٹ کو دھویا، یہ ٹوائلٹ ہماری نگاہ میں ہم اس کو پاک سمجھیں یا نجس سمجھیں؟ جو آ کر لوگ سوال کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ خود ان کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ پاک رہا یا نہیں رہا، ڈاؤٹ، یقین پھر بھی نہیں ہے ان کو، 100% شیور پھر بھی نہیں ہے کہ انہوں نے ہندو نے جو دھویا ہے اس کی وجہ سے ضرور یہ نجس ہو گیا ہوگا. کیوں ان کو کیوں یقین اس کے باوجود نہیں ہوا؟ وجہ یہ کہ اگر کور پانی سے دھو رہا ہے تو مثلا وہ پائپ لگا ہوا ہے، تو پائپ لگا کے اس نے دھو لیا، ہو سکتا ہے کہ بیسن کو پہلے صابن سے صاف کیا ہو، اس کے بعد بیسن پر اس نے پانی ڈال دیا اور کور پانی سے پانی ڈال دیا یا قلیل پانی سے پانی ڈال دیا. اگر پانی ڈال دیا تو بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پانی کو اس کا ہاتھ ٹچ نہیں ہوتا، اور کور پانی میں اگر اس کا ہاتھ ٹچ بھی ہو جائے، اگر کور پانی میں اس کا ہاتھ ٹچ بھی ہو جائے، ٹچ ہونے کے بعد جو کور پانی نکلے گا وہ کور پانی نجس نہیں کہلائے گا. اب ذرا سا مجھے ڈاؤٹ ہو گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلے مجھے کور پانی اور قلیل پانی والا مسئلہ سمجھانا پڑے کہ کور پانی کیا ہوتا ہے قلیل پانی کیا ہوتا ہے. اسلام نے ایک معیار رکھا ہے قلیل پانی کا اور کور پانی کا. کور پانی سمجھ لیجئے، اب میں احتیاط والا مسئلہ اس وقت بتا رہا ہوں، یعنی بات کو زیادہ پھیلانے سے روکنے کی خاطر فقط احتیاط والا مسئلہ بتاؤں. اگر کوئی ٹنکی ایسی ہو کہ جس کی لمبائی 3.5 بالش ہو، جس کی چوڑائی 3.5 بالش، جس کی گہرائی 3.5 بالش، اگر ایسی کوئی ٹنکی بنی ہوئی ہو تو یہ کور پانی کی ٹنکی کہلائے گی. اگر اس سے زیادہ پانی ہے یہ سارا کا سارا کور پانی کہلائے گا، اگر اس سے کم پانی ہے یہ قلیل پانی کہلائے گا. اگر کور پانی سے پانی آ رہا ہے، جیسے عام طور پر چھ منزلہ پلازا بنا ہوا ہے، دس منزلہ پلازا بنا ہوا ہے، وہاں سے پانی آ رہا ہے تو ان کی تو بہت بڑی ٹنکی ہوتی ہے، لہٰذا وہاں سے جو پانی آئے گا سب کا سب کور پانی کہلائے گا. اگر وہ پائپ سے صاف کر رہا ہے تو بیسن کو صاف کر رہا ہے، نیچے فرش کو صاف کر رہا ہے، یہاں تک کہ ٹوائلٹ کو صاف کر رہا ہے، تو جہاں جہاں اس کا ہاتھ لگ رہا ہے، یعنی جس فرش پر، جس بیسن کے حصے پر یا جس ٹوائلٹ کے حصے پر، وہ تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ نجس ہے، لیکن جہاں اس کا ہاتھ نہیں لگ رہا ہے وہ تمام کا تمام حصہ پاک ہو جائے گا. اس کے پانی ڈالنے کی وجہ سے بھی وہ پاک ہو جائے گا. وہ پانی ڈالتا جائے اور پانی ڈالتا جائے گا، اس میں کوئی آدمی بھی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ باتھ روم کے چپے چپے پر اس کا ہاتھ لگا ہے، اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں کہنا کہ چپے چپے پر اس کا ہاتھ لگ گیا. تو اب کہیں کہیں اس کا ہاتھ لگا ہوگا، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں اس کا ہاتھ لگا کہاں ہاتھ نہیں لگا. تو ایسی صورت میں اگر وہ باتھ روم دھو کے نکلا بھی ہے اور ہماری نگاہوں کے سامنے اس نے باتھ روم دھویا، جب تک کہ ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ اس چیز پر تو اس نے ضرور ہاتھ لگایا ہے، 100% جس کو ہم شور کہتے ہیں، 100% شور ہو جائے کہ اس چیز پر تو اس نے ضرور ہاتھ لگایا. مثلا اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ اس نے لوٹے کو تو ضرور ہاتھ لگایا تھا، تو ہم کہیں گے کہ لوٹا نجس ہو گیا. مگر لوٹا نجس ہونے کی وجہ سے سارا باتھ روم نجس نہیں ہو جائے گا، یہ باتھ روم پھر بھی پاک ہے. لہٰذا اگر ہمارے کپڑے باتھ روم کی دیوار کو لگ جاتے ہیں، ہمارے جوتے اگر باتھ روم کے فرش پر لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ سب کے سب نجس نہیں ہوں گے، سب کا سب پاک مانا جائے گا، ان میں سے کسی چیز کو نجس نہیں مانا. ہاں لوٹے کی صورت میں بھی جب انسان کو یقین ہو کہ اس نے ضرور ہاتھ لگایا ہے، تب جا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوٹا نجس ہوا ہے، ورنہ لوٹے کو بھی ہم نجس نہیں سمجھیں گے، اس کو بھی پاک سمجھیں گے. یہ جو میں آپ کے سامنے اتنی لمبی تفصیل بتا رہا ہوں، یہ بطور خاص اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ طہارت اور نجاست کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اگر انسان شک میں مبتلا ہو جائے تو یہ شک بڑھتے بڑھتے کبھی وسواس کی حد تک چلا جاتا ہے، اس حد تک یہ شک بڑھ جاتا ہے، اس حد تک شک بڑھ جاتا ہے کہ باقاعدہ یہ بیماری بن جاتی ہے. خصوصیت سے طہارت اور نجاست کا شک ایسا ہے کہ یہ بیماری بن جاتی ہے، اور اس سے جان چھڑانا پھر آسان نہیں ہوتا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے جان چھڑانے کے لیے. اور ایسے ایسے افراد یعنی یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں کہ کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے ان کے دل سے شک نکالا جائے، کیسے ان کے دل سے یہ وسواس نکالا جائے کہ بھائی دنیا کی ہر چیز نجس نہیں ہے، اسلام الٹی بات کہہ رہا ہے، دنیا کی ہر چیز کو پاک سمجھو، نجس نہیں. لوگوں کے ذہنوں میں جن کے ذہن میں بات بیٹھ گئی وہ بیٹھ گئی، وہ دنیا کی ہر چیز کو نجس سمجھ رہے ہیں، کسی چیز کو پاک ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. ہر سال اس کے لیے میں ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، جی چاہتا ہوں کہ اس کو اس وقت تک تکرار کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ جب تک یہ کم از کم شک کی بیماری والے لوگوں کی تعداد میں کمی نہ ہو جائے. خصوصیت سے طہارت و نجاست کے، وہ طہارت و نجاست کے جن مسائل سے لوگوں کو تھوڑی سی آشنائی ہو جاتی ہے، ان کی بڑی خرابی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو نجس سمجھنے لگتے ہیں. میں نے غالباً پہلے بھی ایک مثال پیش کی تھی کہ ہمارے ساتھ ایک بزرگ پڑھا کرتے تھے، ریٹائر ہو چکے تھے اور عامل بھی تھے، ان کے جاننے والے لوگ بھی ایسے ہی تھے. تو جاننے والے لوگ ایسے تھے، ویسے تو عامل تھے، یعنی قرآن کی آیات اور وظیفے اور فلاں اور فلاں بہت ساری چیزیں تھیں، اور اس کے اعتبار سے جو انسان کے پاس کچھ کمالات آ جاتے ہیں وہ کمالات بھی ان کے پاس ہوں گے، مگر علم سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں بڑی رکاوٹ پیش آ جاتی، قباحت پیش آ جاتی. ہوتا یہ تھا کہ اسی طرح کے ان کے جاننے والے تھے جو ہر چیز کو نجس سمجھتے تھے، یعنی دنیا کی ہر چیز نجس ہے سوائے یہ کہ میں جس کو اپنے ہاتھوں سے پاک کر رہا ہوں وہی پاک ہے، باقی کوئی چیز پاک نہیں، باقی دنیا کی ہر چیز نجس ہے. ہوتا کیا تھا، جب ان کو دفتر سے تنخواہ ملتی تھی تو تنخواہ کے نوٹ کو بھی وہ نجس سمجھتے تھے، لہذا بڑے ہی احتیاط سے اس کو کاغذ واغذ میں لپیٹ کر پھر وہ اپنی شیروانی کی جیب میں ڈالتے تھے، ورنہ وہ ایسے عام حالات میں وہ شیروانی میں وہ نوٹ نہیں ڈالا کرتے تھے، تو بڑے احتیاط سے کاغذ میں لپیٹ کر، اس لیے کہ وہ شیروانی اگر پسینے والی ہو گئی تو نوٹ نجس ہے، اس کی وجہ سے شیروانی نجس ہو جائے گی، شیروانی نجس ہو جائے گی تو بدن نجس ہو جائے گا، یہ جو آگے تک خیال آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے کاغذ میں لپیٹ کر آرام سے ڈالا کرتے تھے. اتفاق ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے تنخواہ پکڑی اور تنخواہ گھر لے کر آ گئے، گھر لے کر آ گئے مگر کسی کو دینے سے پہلے یا خاص مقام پر رکھنے سے پہلے پہلے وہ نوٹ زمین پر گر گئے. تو پہلے وہ نوٹ نجس تھے، زمین پر گرنے کی وجہ سے اور بھی نجس ہو گئے. تو انہوں نے کام کر رکھا تھا، چونکہ یہ پرابلم تھا اور کم از کم اتنا ان کو معلوم تھا کہ کور پانی میں ایک مرتبہ کوئی چیز ڈال دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، لہذا انہوں نے اپنے یہاں کور پانی کا ہاؤس بنایا تھا، خالی کور پانی کا ہاؤس نہیں، باقاعدہ وہ چھوٹا سا سوئمنگ پول ٹائپ کا انہوں نے بنوایا تھا. لہٰذا جو بھی چیز پاک کرنا ہوتی تھی اس میں ڈال دیتے تھے. اور کئی لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے, ماسی برتن دھو کے جاتی ہے, وہ ٹوکرے میں رکھے ہیں سارے برتن, اب پتہ نہیں ماسی نے صحیح طرح سے دھوئے کہ نہیں دھوئے, صحیح طرح برتن دھلے کہ نہیں دھلے, انہوں نے جا کے وہ پورا ٹوکرا قربانی میں ڈالا اور اٹھا لیا. اگر پہلے نجس بھی دے تو پاک ہو گئے. البتہ برتن کے متعلق یہ کہ اس کو تین مرتبہ ایسا کرنا پڑتا ہے, برتن تین مرتبہ میں پاک ہوتے ہیں, اگر نجس ہو جائے ایک مرتبہ میں پاک نہیں ہوتے ہیں. تو برتن کو ڈبویا پانی میں, پھر اٹھا لیا, پھر دوبارہ ڈبویا پانی میں, پھر اٹھا لیا, پھر ڈبویا پانی میں, پھر اٹھا لیا, تین مرتبہ ایسا کیا, برتن پاک ہو گئے. مگر نوٹ اگر گرے تو اس کو تو ایک ہی مرتبہ پاک کرنا کافی ہے. لہٰذا وہ نوٹ جو زمین پر گر گئے تو سیدھا کور پانی کے حوض کے پاس چلے گئے. اب وہ حوض میں انہوں نے ہاتھ ڈالا اور وہ برتن جو ہے وہ نوٹ جو ہے ان کو پاک کرنے کے لیے کور پانی میں نوٹ ڈال دیا. جب کور پانی میں نوٹ ڈال دیا تو ان کو پھر دوبارہ شک ہونے لگا کہ بھائی ایسا تو نہیں کہ نوٹ کی نجاست میری انگلیوں پہ لگ گئی ہو. لہٰذا انہوں نے انگلیاں ڈالی. پھر اب ان کو شک ہوا کہ انگلیوں کے ساتھ ساتھ میری کلائی تو نجس نہیں ہوگی, آگے کا حصہ تو نجس نہیں ہوگا. لہٰذا انہوں نے وہ کلائیوں کا ہاتھ آہستہ آہستہ کرتے کرتے پورا ہاتھ, اور آہستہ 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 کرتے کرتے پورا خود ہوش کے اندر پورا اتر گئے. یعنی اس حد تک یہ خطرناک بیماری ہے کہ انسان کے لیے چھٹکارا حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا ایک اصول یاد رکھیے کہ فقط جتنی نجاست اسلام میں نے بتائی ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ نجس ہے, ہمیں معلوم ہے کہ پیشاب نجس ہے, ہمیں معلوم ہے کہ خون نجس ہے, تو یہ تو یقین ہے نجس ہوگا. باقی دنیا کی کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے کہ نجس ہے یا پاک, اس کو پاک ہی سمجھو. اب ایک صاحب میرے پاس آئے تھے, کہا مولانا صاحب ہم لوگ دبئی میں ہوتے ہیں, اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا کہ دبئی والے کا مسئلہ تھا یا مسئلہ کراچی والے کا تھا, انہوں نے سوال دبئی والوں کے حوالے سے کیا تھا. کہ دبئی میں پاکستانی ریسٹورنٹ بھی ہیں, ہندوؤں کے ریسٹورنٹ بھی ہیں, اور ہندو لوگ کھانا بہت اچھا بناتے ہیں, تو کیا ہم ان کے ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ نمبر ون سوال. یا کراچی میں رہنے والوں کی طرف سے سوال کیا ہوتا ہے کہ صاحب ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ جس میں ہندوؤں کے ساتھ بہت ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے, ہمیں تو ان کے ساتھ کبھی ہاتھ ملانا پڑتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, ان کے ساتھ چائے پینا پڑتی ہے, تو وہ محبت میں کبھی اپنے گھر کا کھانا پکا کے دے دیتے ہیں, تو کیا یہ والا کھانا ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ اب تو یہ بالکل ایکسٹریم مثال آ گئی کہ ہندو کے گھر کا پکا ہوا کھانا یا ہندو کے ہوٹل کا پکا ہوا کھانا یہ ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے. اس میں ایک بات پیش نظر رکھنا پڑے گی, اگر اس کھانے میں گوشت نہیں ہے, اس کھانے میں مرغی نہیں ہے, دیکھیں گوشت اور مرغی کا بالکل الگ مسئلہ ہے, اس کو میں آج نہیں چھیڑ سکتا, ٹائم نہیں ہے بالکل. اگر یہ کھانا ایسا آیا ہے کہ گوشت اور مرغی کے علاوہ ہے, تو اس کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے, یہ کھانا کھا سکتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ حیران ہوں گے کہ ہندو کے گھر کا پکا ہوا کھانا اور ہم کھا سکتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے یقین ہو کہ اس ہندو کا ہاتھ اس کھانے میں گیا ہے, کیسے یقین ہو؟ آج کل پکانے کے جدید طریقے ہیں, نئے نئے طریقے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے کیا کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ماسی رکھی ہو اور وہ ماسی مسلمان ہو اور ان ماسیوں سے پکوائے ہو. عام طور پر جو ہندو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یہ کروڑپتی لوگ ہیں, اور کروڑپتی ہونے کے ناطے سے ان کے نوکر چاکر ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, ان کے ڈرائیور ہوتے ہیں, چوکیدار ہوتے ہیں, کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں, تو ہمیں کیا پتا کہ ان کے کچن میں جو چیز پکی ہے یہ ٹھیک انہوں نے پکائی ہے, اور جو انہوں نے پکائی ہے اس میں خود ان کا ہاتھ پڑ گیا ہے, کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی بھی قرآن پر ہاتھ رکھ کر خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ یہ کھانا وہ ہے کہ جس میں ہندو کا ہاتھ پڑ گیا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے, کوئی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ شاید 2%, 5%, 10% یہ چانس ہے کہ انہوں نے نہ پکایا ہو, یا پکایا ہو تو ان کا ہاتھ نہ لگاؤ. تو یہ جو ڈاؤٹ آ گیا, یہ 2%, 5% جو ڈاؤٹ آ گیا, اس ڈاؤٹ کی وجہ سے ہمیں بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ مل گیا. وہ ایل بی ڈبلیو والا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کی بات نہیں کر رہا میں, شریعت والے بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کی بات کر رہا ہوں. وہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ مل گیا ہمیں, اور اس کی وجہ سے یہ اجازت مل گئی ہمیں کہ اس کھانے کو کم از کم ہم پاک سمجھیں. جب میں یہاں تک ہندو کی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, تو جن لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آخانی کا کھانا ہمارے یہاں آتا ہے, آخانی نے کھانا ہمارے پاس بھجوایا ہے, اس کھانے کو ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ سوال اسی نوعیت سے ہوتا ہے کہ یہ نجس ہے یا پاک ہے. جی کھا سکتے ہیں, جب ہندو کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں تو آخانی کے گھر کا کھانا کھانے میں کوئی قباحت نہیں, بالکل اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر جب یہ لفظ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں کہ آخانی کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں, یعنی طہارت اور نجاست کے حوالے سے ان کے کھانے کو پاک سمجھ کر ہم استعمال کر سکتے ہیں, کوئی قباحت نہیں ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام چیزوں میں ہم آخانی کو مسلمان سمجھیں گے, لیکن یہ بالکل الگ ٹاپک شروع ہو گیا اور اس کو بھی آج چھیڑنا بھی نہیں مجھے. طہارت و نجاست کے حوالے سے فقط میں کہہ رہا ہوں کہ آخانیوں کی کوئی چیز کھانی یا پینی پڑے تو کوئی حرج نہیں. اگر فرض کیجئے کہ آخانی, اب یہ زمانہ تو بیت گیا 40 سال پہلے یہ والی بات ہوتی تھی, اگر کوئی آخانی ماسی یا آخانی کوئی شخص پیون اگر گلاس دھو کر ہمیں پانی دے رہا ہے, کیا یہ والا پانی ہم پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے ہیں؟ پی سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. ہم اگر یہی والی مثال کوئی ہندو کرے, یعنی اگر ہمیں معلوم ہے دفتر میں کام کرنے والے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کے دفتر میں پیون کام کر رہے ہیں, دفتر میں ہمارا اگر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے تو اس کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے, تو دوسرے کے تو فقط ویسے گلاس میں پانی بھر کے دے دے, مگر ہمارے لیے اس نے خاص اہتمام کیا کہ ہمارے لیے باقاعدہ صابن سے گلاس دھو کے لایا اور پھر دھلے ہوئے گلاس میں پانی اس نے پلایا, تو یہ والا پانی ہم پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے؟ اچھا اس میں اب تو ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہا کہ اس نے خود اپنے ہاتھ سے گلاس دھویا ہے, اس کی بات ہو رہی ہے, کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہا. اگر یہ والا برتاؤ کرتا جیسا دوسرے کے ساتھ اس نے برتاؤ کیا کہ بھائی دوسرے نے پانی مانگا گلاس میں پانی بھر کے دے دیا, تو پینے میں کوئی حرج نہیں تھا, اس لیے کہ گلاس کے اندر والے حصے میں اس کا ہاتھ لگا کہ نہیں لگا پتہ نہیں, معلوم نہیں. لہذا وہ بغیر دھلے ہوئے گلاس میں اگر پانی لے کے آ گیا ہمارے لیے پینے میں کوئی قباحت نہیں, مگر اس نے ہمارے ساتھ اتنی مہربانی کی کہ وہ اچھی طرح سے گلاس دھو کے آیا ہے. اب اگر اچھی طرح سے گلاس دھو کے آیا ہے اور یہ گلاس ہمیں پیش کر رہا ہے, یہ پانی ہم نہیں پی سکتے, اس لیے کہ اب تو شیور ہو گیا کہ اس کا ہاتھ اندر تک گیا ہے, اس نے اندر سے باقاعدہ صابن سے یہ گلاس دھویا ہے, تو ایسی صورت میں اس گلاس کا پانی نہیں پی سکتے. تو اب جب تک کہ 100% یقین نہ ہو جائے اس وقت تک کسی چیز کو نجس نہیں سمجھیں گے, اس کو پاک سمجھا جائے گا اور اس کو استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. سوال میں کچھ ایک پرچے میں کچھ سوالات ہیں میرے پاس, مگر آج بالکل گنجائش نہیں ہے, میں نے تھوڑا سا وقت زیادہ ہی لے لیا ہے. اگر ان کے لیے ممکن ہو تو کل آ جائیں, انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کے سوال کو پڑھ کر پھر جیسی ممکن ہوتی ہے وضاحت کریں اس کے لیے. ایک مرتبہ اور باواز بلند صلوات پڑھیے. سورہ عذاب آیت نمبر 6 کا درمیانی حصہ جس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی کتاب میں مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں جو قریبی رشتہ دار ہیں, ذی رحم رشتہ دار ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اولویت رکھتے ہیں. اور اولویت رکھتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, یہ کل جو میں گفتگو کر رہا تھا اسی حوالے سے کہ اللہ کے رسول نے مدینہ شہر میں آنے کے بعد مہاجر و انصار کا ایک رشتہ قائم کیا تھا, مواخات کا ایک رشتہ قائم کیا, دونوں کو بھائی بھائی بنایا. بھائی بھائی بنانے میں صورت حال یہ ہوئی کہ جب مہاجر کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی میراث انصار میں تقسیم کی جاتی تھی, انصار کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی میراث مہاجر میں تقسیم کی جاتی تھی, یعنی ان کے اپنے بھائیوں کو بھی دی جاتی تھی. فرض کیجئے کہ اگر کسی کے 3 بھائی ہیں تو 3+1 4 سمجھ کے میراث تقسیم کی جاتی تھی. اگر فرض کیجئے مرنے والے نے 4 لاکھ چھوڑے تو بجائے اس کے کہ یہ 4 لاکھ 3 میں تقسیم کیا جائے, 4 لاکھ 4 میں تقسیم کر دیا جاتا تھا, 1-1 لاکھ تقسیم کر دیا جاتا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ قریب 5 برس تک یہ سلسلہ چلا, اور 5 برس کے بعد قرآن کی آیت آئی ہے کہ نہیں, جو تمہارے اپنے قریبی رشتے دار ہیں یہ زیادہ حقدار ہیں تمہارے مال میں اور تمہارے حقوق میں بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے مواخات کا رشتہ قائم کر دیا تھا. تو اگر مرنے والا انصار میں سے ہو یا مرنے والا مہاجر میں سے ہو, وہ ٹھیک ہے آپس میں بھائی کا تعلق رہے گا, مگر اس کے باوجود رشتے داروں کو زیادہ حقوق حاصل ہیں. اس اعتبار سے اگر انتقال ہوتا ہے تو میراث فقط رشتے داروں میں تقسیم کی جائے گی, جن کو بھائی بنایا گیا تھا اور رسول نے بھائی بنایا تھا اس کے باوجود ان کو میراث دینا لازمی نہیں ہوگا, ان کو میراث دینا ضروری نہیں ہوگا. اب یہ جو اسلام نے طریقہ کار بتایا ہے میراث کا, اس میں ہمارے طریقہ کار میں اور برادران اہل سنت کے طریقہ کار میں بڑا فرق ہے. بعض مقامات تو مجھے اس لیے بھی وضاحت کرنا پڑتی ہے کہ میڈیا میں عام طور پر جو چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں, میں ذرا افسوس کے ساتھ ایک بات آپ کے سامنے بیان کروں گا, اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سب کے سب غور کریں جو بات میں کر رہا ہوں. اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے اور آپ کے دل کو اپیل کرتی ہے اور آپ اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں تو دیکھیے کیا کر سکتے ہیں آپ. اس وقت ہندوستان پاکستان کی, لیکن میں اپنے موضوع ذرا ہٹ گیا مگر اہم چیز میرے ذہن میں آ گئی, میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام آپ تک ضرور پہنچ جائے. ہندوستان پاکستان کی آبادی, اگر ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا اور یہ گلف کنٹریز, ان سارے کنٹریز کو اگر ملایا جائے تو دنیا میں قریب قریب 2 ارب افراد ایسے ہیں کہ جو اردو لینگویج سمجھتے ہیں, اردو لینگویج چاہے بول نہ سکتے ہوں مگر اردو لینگویج سمجھتے ہیں. دبئی میں بھی انگلش لینگویج کم بولی جاتی ہے, اردو زیادہ بولی جاتی ہے. اچھا جو افراد جا کے آئے ان کے لیے تو سمجھانا بیکار ہے, وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. عربی زبان کم بولی جاتی ہے, اردو زبان زیادہ بولی جاتی ہے. یہ گلف کنٹریز کی حالت آپ دیکھیے بھائی. ہندوستان پاکستان کا طریقہ کار بھی ہے, اگر وہ بولتے نہیں تو کم از کم اردو لینگویج سمجھتے ہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2 ارب افراد, قریب قریب 2 ارب افراد اردو لینگویج سمجھنے والے ہیں. اچھا یہ 2 ارب افراد جو اردو لینگویج سمجھ رہے ہیں, ان میں ہم فقط مسلمانوں کے پورشن کو دیکھیں کہ مسلمانوں کا پورشن کتنا ہے, تو ٹھیک ہے مسلمانوں کے پورشن ہو سکتا ہے کہ ہندوؤں کے مقابلے میں کم ہو. یہ سارے علاقے اگر ملا لیے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہو مسلمانوں کی آبادی کم ہو, مگر اس کے باوجود مسلمان جتنا پورشن ہے ان میں سے جو دین کے لیے کام کرنے والے افراد ہیں ان کو ذرا آپ غور کیجئے, یہ دین کے لیے جو کام کرنے والے ہیں انہوں نے اپنے اعتبار سے دین کے لیے کیا کیا خدمات انجام دی ہیں. جو خدمات بطور خاص ان لوگوں نے انجام دی ہیں, یعنی برادران اہل سنت, برادران اہل سنت نے جو اپنے دین کے اعتبار سے خدمات انجام دی ہیں ان کا اگر جائزہ لیا جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ان کے مدارس کی تعداد دیکھیے, ان کے مکتب کی تعداد دیکھیے, ان کی مساجد کی تعداد دیکھیے, ان کے تبلیغی اجتماعات کی تعداد دیکھیے. یہ تو اپنے مقام پر, یہ ساری چیزیں اپنے مقام پر ہیں, مگر ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر آپ میڈیا میں ان کی خدمات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں تو اردو زبان میں چلنے والے دینی چینلز ان کی تعداد جتنی بھی ہے, ان کی تعداد کم نہیں ہے, اچھی خاصی ان کی تعداد ہے. اردو زبان میں چلنے والے جتنے میڈیا کے چینلز ہیں وہ کسی نام سے بھی ہوں, آپ دیکھیے کہ برادران اہل سنت کے قریب قریب ہر مسئلہ کا چینل آپ کو مل جائے گا. اہل حدیث کا چینل آپ کو مل جائے گا, بریلوی حضرات کا چینل آپ کو مل جائے گا, وہابی حضرات کا چینل آپ کو مل جائے گا, اور دوسرے صوفیزم سے تعلق رکھنے والے چینل اہل سنت کا چینل آپ کو مل جائے گا. اردو لینگویج میں یہ اتنے سارے چینل ان کے کام کر رہے ہیں اور ہر چینل آپ کو قریب قریب ان کا مل جائے گا جو ان کے اعتبار سے دین کی نشریات کر رہا ہے. اگر نہیں ملے گا آپ کو تو فقط شیعہ حضرات کا چینل نہیں ملے گا. کیا یہ بہت بڑی بدقسمتی نہیں شیعوں کی؟ ہندوستان پاکستان کے اتنے بڑے علاقے میں کہ جہاں پر 2 ارب افراد اردو زبان سمجھ رہے ہیں, اس میں ایک شیعہ چینل نہیں ہے, ایک شیعہ چینل نہیں کہ جو شیعہ کے لیے کام کرنے والا ہو. کیا ہم یہ سمجھیں کہ شیعہ غریب ہیں؟ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, اس بات کو میں تسلیم نہیں کروں گا کہ شیعہ غریب ہیں. بھلا وہ کیسے غریب ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی طور پر ان کا عطا کیا ہوا دین ہو اور ان کی عطا کی ہوئی تعلیم ہو, وہ کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر مسلک اپنے اپنے اعتبار سے کام کر رہا ہے اور جس انداز سے وہ کام کر رہا ہے اس میں اپنے آئیڈیاز کو زبردست طریقے سے پروپوگیٹ کر رہا ہے, اور اس میں کہیں کہیں وہ یہ ظاہر کرنے کی خاطر کہ نہیں بھائی ہم نیوٹرل ہیں, ہمارا کسی خاص مسئلہ سے تعلق نہیں ہے, ہم کسی خاص مسئلہ کی پیروی نہیں کر رہے ہیں, وہ کبھی کبھار دوسروں کو بھی بلا لیتے ہیں, اور کبھی کبھار جب دوسروں کو بلا لیتے ہیں تو ہمارے بھی افراد کو بلا لیتے ہیں. دیکھا پھر مجھے اندازہ نہیں ہے, غالباً آواز پھر پیچھے تک نہیں جا رہی میری. اگر میری آواز پھر پیچھے تک نہیں جا رہی تو بالکل ادھوری رہ جائے گی میری بات, جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ اور باواز بلند سلوات پڑھیے. عزیزان محترم, یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اتنی بڑی آبادی ہے ہماری, ہماری آبادی کم نہیں ہے, مگر اس کے باوجود دین کے حوالے سے خدمت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا. اچھا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی تیار نہیں ہوا, نہیں, کچھ چینل والوں نے کوشش کی, کچھ آپ کے علم میں ہے, کچھ چینل والوں نے کوشش کی, مگر ان کا کوشش کرنا کوشش نہ کرنے سے زیادہ بہتر تھا. کیا مطلب؟ اگر یہ کوشش نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. جس انداز سے انہوں نے کوشش کی ہے, اگر دین کی خدمت کرنے کی کوشش نہ کرتے تو بہتر تھا. یہ اگر ایک طرف رہتے تو زیادہ بہتر تھا. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے جس انداز سے دین کی خدمت کرنے کی کوشش کی اس میں کسی عالم کی رہنمائی حاصل نہیں کی, کسی ایسے کی رہنمائی حاصل نہیں کی کہ جو واقعی دین کو سمجھتا ہو, دین کو جانتا ہو. انہوں نے بس اپنے اعتبار سے جو دین بہتر سمجھا وہ دین پیش کرنا شروع کر دیا. اچھا, وہ دین پیش کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک مقام پر وہ نوحے پیش کر رہے ہیں, ایک مقام پر وہ مرثیہ پیش کر رہے ہیں, مگر یہاں نوحہ ختم ہوتا ہے اور وہاں آدھے لباس میں ایسی ناچتی ہوئی لڑکی نظر آتی ہے کہ انسان شرم کے مارے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لے کہ ابھی یہ نوحہ چل رہا تھا اور ایسا نوحہ چل رہا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ انسان گڑ گڑا کے روئے, امام کا ماتم کرے, امام کی اولاد پر گریا کرے. اس انداز کا نوحہ چل رہا ہے, مگر یہاں نوحہ ختم ہوا اور پتا چلا کہ وہاں ایسا اشتہار آ گیا کہ انسان اس اشتہار کو دیکھ کر حیران ہو جائے کہ بھائی ایسا اشتہار تو باقی کسی پاکستانی چینل میں نہیں چل رہا, فقط اسی میں اس طرح کا اشتہار چل رہا. تو اب ایسا دین کا کام کرنا, اس سے بہتر ہے انسان کام نہ کرے. دین کا کام اگر یہ کرتے تو ضروری تھا کہ کسی عالم کے رہنمائی میں کرتے. یہ جتنے ان کے چینل چل رہے ہیں, یاد رکھیے کہ برادران اہل سنت کا کوئی بھی چینل ہو, چاہے وہ اہل حدیث مسلک کا ہو, بریلوی مسلک کا ہو, وہابی مسلک کا ہو, صوفیزم کے مسلک کا ہو, کسی مسلک کا بھی ہو, ان کے طریقہ کار کو دیکھیے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل علماء کی رہنمائی میں کام کر رہے ہیں. علماء کی رہنمائی میں کام کر رہے ہیں کا مطلب یہ کہ مکمل طور پر اپنے آپ کو دینی چینل بتانا نہیں چاہتے, اس لیے وہ ڈانس کا پروگرام بھی ضرور دکھاتے ہیں, وہ گانے کا پروگرام بھی ضرور دکھاتے ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ جہاں وہ اپنے دینی پروگرام دکھاتے ہیں اس میں اتنے شاندار طریقے سے وہ دینی پروگرام دکھاتے ہیں کہ ہمارے علماء کو بھی ساتھ بٹھایا ہوتا ہے, ان کے اپنے علماء بھی ساتھ بیٹھے ہیں, مگر ہمارے علماء کے ساتھ جو ان کا مذاکرہ چل رہا ہوتا ہے, عام طور پر اس مذاکرے کی نوعیت کیا ہوتی ہے, اس مذاکرے کا اینڈ اور اس مذاکرے کا اختتام عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بیچارہ ہمارا عالم کچھ نہیں جانتا اور جاہل تھا پٹ گیا, اور ان کا عالم بڑا طاقتور تھا, بڑا مضبوط تھا, اس نے اپنی دلائل سے اپنی بات کو ثابت کر دیا. تو یہی ان کا مقصد بھی ہے, اسی مقصد کی خاطر تو وہ ہمارے عالم کو بلاتے بھی ہیں, ان کا مقصد بھی یہی ہے. لہذا ایسے مذاکرے کرواتے ہیں, ایسے پروگرام کراتے ہیں, ایسی ساری چیزیں دکھاتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگے گا کہ شیعوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے, اور اسی انداز کے سارے پروگرام ہوتے ہیں. اور ان سب میں بھی اگر فرض کیجیے کہ کہیں ہمارا عالم کوئی تفسیر کا پروگرام پیش کر رہا ہے, فرض کیجیے کہ ہمارا عالم کوئی سیاسیات کی بات کر رہا ہے, کوئی اخلاقیات کی بات کر رہا ہے, اگر اس طرح کے بھی کوئی پروگرام آتے ہیں ہمارے یہاں, تو یہ سارے پروگرام اپنے مقام پر, علم تفسیر اپنے مقام پر, یقیناً یہ بہت اچھا علم ہے, سیکھنا چاہیے, علم حدیث بہت اچھا علم ہے, انسان کو جاننا چاہیے, علم اخلاقیات بہت, یعنی اسلام کی بنیادی باتوں میں انسان کو معلوم ہونا چاہیے, مگر یہ ساری چیزیں سیکھنے کے بعد بھی اگر علم فقہ سے آشنائی نہ ہو تو وہی مثال پیش آ سکتی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ وہ نوٹ پاک کرنے گئے تھے اور پاک کرتے کرتے خود اندر چلے گئے, ہاؤس کے اندر ڈوب گئے. یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان کو علم فقہ سے آگاہی نہ ہو. آپ دیکھیے کہ ان تمام چینلز پر تشیعوں کے علم فقہ کا کہاں تذکرہ ہوتا ہے, اتنے سارے چینل ہیں, اتنے سارے چینل میں کوئی ایک چینل, فقط ایک آدھ کو چھوڑ دیجئے, ایک چینل کے علاوہ باقی کوئی چینل آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو باقاعدہ فقہ کے مسائل لوگوں کو سمجھائے کہ ہماری دینی ذمہ داری کیا ہے, ہم کیسے روزہ رکھیں تاکہ ہمارا روزہ صحیح ہو جائے, ہم کیسے نماز پڑھیں تاکہ ہماری نماز صحیح ہو جائے, ہم کیسے وضو غسل کریں تاکہ ہمارا وضو غسل صحیح ہو جائے. اس طرح کے پروگرام کوئی نہیں دکھائے گا. یہ اسلام کا فلسفہ اور اسلام کی لاجک اور تفسیر قرآن اور علوم قرآن اور علوم حدیث, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر, یہ ساری سیکھنے والی ہیں, مگر پریکٹیکلی جو کام آنے والی وہ یہی چیز ہے. اگر اس کو نہ سیکھا جائے تو ہماری نماز غلط ہے, ہمارا روزہ غلط ہے, ہمارا حج غلط ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کا تذکرہ کم سے کم ہوتا ہے, کم سے کم ہوتا ہے کا مطلب ہے اہل تشیعوں کے اس پروگرام کا تذکرہ کم سے کم ہوتا ہے. برادران اہل سنت کیا نہیں, میں تو دیکھ رہا ہوں باقاعدہ ان کے یہاں ایسے چینل ہیں کہ روزانہ فقہی سوالوں کے جوابات کے لیے انہوں نے پروگرام مرتب کر رکھے ہیں, ڈیلی روزانہ ان کے فقہی سوالوں کے جواب دینے والا کوئی نہ کوئی عالم بیٹھا ہوتا ہے اور وہ پروگرام وہ جواب دے رہا ہوتا ہے. اور ایک چینل کی بات نہیں کر رہا, کئی چینل ایسے ہیں کہ جہاں ڈیلی ان کے یہ پروگرام چل رہے ہیں کہ فقہی سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں. اگر نہیں ہو رہا ہے تو کہاں نہیں ہو رہا, سب سے بڑی بات تو یہ کہ تشیعوں کا کوئی چینل ہی نہیں ہے
اور اگر ہے تو اس انداز کا چینل ہے کہ انسان کو شرم آتی ہے کہ یہ چینل ہمارا کہلائے، ہم کہیں اس کو کہ ہمارا چینل ہے، یا بہتر ہے کہ نہ کہیں. لہذا سب سے بنیادی بات تو یہ، دیکھیے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، جو انگریزی کا محاورہ ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے. اگر پیسے کی کمی ہوتی تو آزاداری کے اتنے بڑے بڑے اجتماعات برپا نہیں ہوتے جتنے ہمارے یہاں اجتماعات برپا ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے جلوس نہیں نکلتے جتنے بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی مجلس نہیں ہوتی جتنی بڑی بڑی مجلس ہو رہی. پیسے کی قطن کمی نہیں. ہاں کمی ہے تو کس چیز کی کمی؟ جو انگریزی کا محاورہ ہے، When there is a will, there is a way. کیا ہم میں سے کچھ افراد اس بات کے لیے تیار ہیں کہ تشیع کے لیے کم از کم اتنی خدمات انجام دیں کہ ہم اپنا کوئی چینل شروع کریں، اور اپنا کوئی چینل شروع کریں علماء کی سرپرستی میں، جو ہماری سمجھ میں دین آ رہا ہوا نہیں. اگر جو ہماری سمجھ میں دین آ رہا ہے وہ ہم نے پیش کرنا شروع کر دیا، یہ تشیع کے نام پر بہت بڑا دھبا ہو جائے گا، یہ تشیع کی خدمت بالکل نہیں ہوگی. علماء کی سرپرستی میں کوئی ایسے کچھ افراد تیار ہیں جو مثلا ہاسپٹل کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اسکول کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں، مسجدوں کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں، امام بارگاہ کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں، جلوس کا کام کرنے کے لیے، کیا ایسے کچھ افراد ہیں جو چینل کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اس وقت یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو ہو سکتا ہے 200-500 افراد تک میری آواز پہنچ رہی ہو، مگر اگر چینل کے سامنے ایک عالم بیٹھا ہوتا ہے تو چاہے سامنے ایک فرد بھی نہ بیٹھا ہو مگر یہ آواز، یعنی میں اس لیے یہ بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جس چینل پر مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے اس کے مالک کی بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کہ اس کے مالک کا کہنا یہ ہے کہ جو یہ پروگرام نشر ہوتا ہے، اس پروگرام کو آپ یہ سمجھیں کہ 30,000 افراد دیکھ رہے ہوں گے. ہمارے پروگرام کی بات کر رہے ہیں، یہ چینل بھی بالکل گرا ہوا چینل سمجھنا چاہیے. جو حق ٹی وی پر مسائل کا جو پروگرام نشر ہوتا ہے اس کے مالک کا کہنا یہ کہ آپ یہ سمجھے کہ 30,000 افراد یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. سامنے کتنے آدمی بیٹھے ہوتے ہیں؟ ایک بھی نہیں. سامنے ایک بھی آدمی نہیں بیٹھا ہوتا، مگر کتنی دور تک یہ آواز جا رہی ہوتی ہے، اور اس کا اندازہ بعد میں ہمیں ہوا کہ کہاں تک یہ بات پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اب یہ کام ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہو، اس میں سرمایہ بھی بہت بڑا نہیں لگانا پڑتا، چھوٹے سے سرمایہ سے بھی یہ بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ کچھ نوجوان اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم دین کی خدمت کے لیے فریضہ انجام دیں گے. یہ بات کہاں سے نکلی ہے؟ بہت آگے تک چلے گی میری بات. کہاں سے نکلی تھی یہ بات؟ برادران اہل سنت کے بہت سارے چینلز ہیں جہاں پر جب دین کے مسائل سمجھائے جاتے ہیں، تو چونکہ ہمارا تو کوئی ایسا پروگرام نہیں آتا سوائے ایک آدھ پروگرام کے، تو عام طور پر ہمارے لوگ بھی انہی کے پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو مسائل وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے، حالانکہ ہمارا ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ ہمارے یہاں میراث تقسیم کرنے کا طریقہ کار یہ کہ اس میں تین طبقے ہیں. پہلا طبقہ وہ ہے کہ جس میں اولاد اور ماں باپ کو میراث دی جاتی ہے، اولاد کے ہوتے ہوئے بھائی کو کبھی میراث نہیں دی جائے، جبکہ برادران اہل سنت کے یہاں ایسا ہے. اگر آپ کسی پروگرام میں یہ بات سنیں کہ میراث بچ گئی تو بھائی کو دے دو، ہرگز نہیں. ہمارے یہاں اولاد کے ہوتے ہوئے بھائی کو کبھی میراث نہیں ملے گی. پہلے طبقے میں اولاد و ماں باپ ہیں. ہاں پہلا طبقہ پورا ہی نہ ہو، نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو، کچھ بھی نہ ہو. اچھا اولاد نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ کہ سگی اولاد بھی نہیں ہے، اولاد کی اولاد بھی نہیں ہے، یعنی نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں بھی نہیں ہیں، پر نواسے پر پوتے یہ بھی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہلائے گا کہ پہلا طبقہ موجود نہیں ہے. تو باری آئے گی دوسرے طبقے کی، اور دوسرے طبقے میں پھر بہن بھائیوں کو اور دادا دادی نانا نانی کو میراث تقسیم کی جاتی، یہ دوسرا طبقہ. جب تک بہن بھائی موجود ہیں چاچا کو میراث نہیں ملے گی. آپ اگر کسی پروگرام میں دیکھیں کہ بھائی کے ساتھ چاچا کو میراث دے رہے ہیں، وہ ان کا طریقہ کار ہے، ہمارا نہیں ہے. جب تک بھائی موجود ہے چاچا کو میراث نہیں مل سکتی. تو دوسرے طبقے میں بہن بھائی ہیں اور دادا دادی نانا نانی، اور بہن بھائی کا مقصد خالی بہن بھائی نہیں، ان کی اولاد اگر وہ موجود نہیں ہے تو ان کی اولاد، یہ سارے کے سارے دوسرے طبقے میں. اور وہ موجود نہ ہو تو پھر باری آئے گی چاچا چاچی اور ماموں خالہ وغیرہ. چاچا چاچی تو نہیں، چاچا اور پھوپھی، خالہ اور ماموں، ان لوگوں کو پھر میراث تقسیم کیا جائے. یہ تین طبقے ہیں، اس اعتبار سے میراث تقسیم ہوتی ہے ہمارے یہاں. ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز رہ گئی آج، مگر اس کی وضاحت نہیں کر سکوں گا میں. آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا نہ ہو, مگر خواتین کے ذہن میں سوال ضرور پیدا ہوگا کہ مولانا آپ نے اولاد کا تذکرہ کر دیا, ماں باپ کا تذکرہ کر دیا, آپ نے بہن بھائیوں کا تذکرہ کر دیا, دادا دادی نانا نانی کا تذکرہ کر دیا, ماموں اور چاچا وغیرہ کا تذکرہ کر دیا, بیوی کدھر گئی؟ یہ بیوی کو میراث ملتی ہے بات تو طے ہے, مگر آپ نے بیوی کا تو کہیں نام ہی نہیں لیا, نہ پہلے طبقے میں, نہ دوسرے طبقے میں, نہ تیسرے طبقے میں, کہیں نہیں اس کا تذکرہ ہی نہیں آیا. تو اب اس کی ویسے پوری تفصیل ہے, میں چونکہ اس وقت اس پوری تفصیلات میں جانا بھی نہیں چاہتا, وہ میرا اس وقت ٹاپک بھی نہیں ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ میراث میں بیوی ہر ایک کے ساتھ شریک ہے. ہر ایک کے ساتھ شریک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر اولاد ہے تو اولاد کے ساتھ شریک ہے, اگر اولاد اور ماں باپ کوئی بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب دوسرے طبقے کی باری آئے گی, بہن بھائی اور دادا دادی, تو یہ بیوی بہن بھائی کے ساتھ شریک ہو جائے گی. یعنی اگر بہن بھائی کو میراث مل رہی ہے تو بیوی کو بھی ملے گی, اگر بہن بھائی بھی نہیں ہے, دادا دادی بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ چاچا ماموں کی باری آ جائے گی, تو چاچا اور ماموں کو میراث ملے گی, ساتھ ساتھ بیوی کو بھی میراث ملے گی. یہ بیوی ہر ایک کے ساتھ شامل, یعنی کہیں اس نے پیچھا نہیں چھوڑا ہے, نہ پہلے طبقے میں, نہ دوسرے طبقے میں, نہ تیسرے طبقے میں, ہر مقام پہ شریک. ہاں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں کچھ مثالیں بنتی ہیں مگر کچھ بنتی ہیں. فرض کیجئے کہ یہ بھی نہ ہو, چاچا اور ماموں بھی نہ ہو, تو اب کیا ہوگا؟ بہرحال بیوی کو میراث تو ملے گی, مگر جو ان کی میراث بچی ہوئی ہے, ماموں اور چاچا کو ملنا چاہیے تھی, وہ ان کو نہیں ملی ہے, تو اب یہ کیا بیوی کو دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی؟ اس سوال کا جواب میں بہت مختصر دے رہا ہوں اور بہت مبہم اور نامکمل جواب ہے, اس کی بہت لمبی تشریح ہے, اس سے زیادہ وضاحت میں نہیں جا رہا. مختصر جواب یہ ہے کہ اگر چچا ماموں وغیرہ بھی کوئی نہ ہو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں ہے سوائے بیوی کے, کوئی بھی نہیں ہے, حقیقتاً کوئی نہیں ہے, تو اب کیا ساری میراث بیوی کو دے دی جائے؟ نہیں. اچھا نہیں تو پھر کتنی میراث بیوی کو دی جائے؟ بیوی کو پھر اس میں سے جو کچھ وہ چھوڑ کے گیا ہے, ہم فرض کرتے ہیں کہ 1 کروڑ چھوڑ کے گیا, تو 1 کروڑ میں سے بیوی کو فقط 25 لاکھ ملیں گے, فقط 25 لاکھ. 75 لاکھ کا کیا ہوگا؟ بڑا اماؤنٹ تو 75 لاکھ ہے, یہ بیوی کو نہیں ملے گا. اچھا اگر یہی صورتحال اولاد میں ہو جاتی تو ساری میراث اولاد کو مل جاتی, پلٹ کے پھر دوبارہ اولاد کے پاس چلی جاتی. یعنی اگر مرنے والا 1 لاکھ چھوڑ کے جاتا, اور فرض کیجئے کہ اس کی ایک ہی بیٹی ہوتی, مرنے والے کی ایک ہی بیٹی ہوتی, دنیا میں کوئی اور نہیں ہوتا, تو قرآن کی روح سے ایک بیٹی کو آدھی میراث دی جاتی ہے, آدھی میراث اس کو دے دی جاتی ہے قرآن کے طریقے کے مطابق, باقی آدھی کا کیا کرتے ہیں؟ دوسرے طبقے میں نہیں جا سکتے, اس لیے کہ اولاد والے طبقے میں کوئی نہ کوئی موجود ہے, لہذا دوسرے طبقے میں نہیں آ سکتے. تو اولاد والے طبقے میں یہ بیٹی موجود ہے, لہذا دوسری آدھی بھی اسی کو دے دی جاتی, ٹوٹل میراث اسی بیٹی کو دے دی جاتی. بیوی کے معاملے میں کیا ہوگا؟ اگر مرنے والے کا کوئی دنیا میں نہیں ہے, فقط اکیلی بیوی ہے, جو 1/4 قرآن نے کہا ہے وہ تو اس کو مل گیا, یعنی 25 لاکھ تو اس کو مل گیا, باقی 75 لاکھ کا کیا ہو؟ جواب یہ ہے کہ باقی 75 لاکھ کسی صورت میں بیوی کو نہیں دیے جائیں گے. اچھا ان کو نہیں دیے جائیں گے, پھر کہاں کس کو دیے جائیں گے؟ اب یہ ایسا جواب ہوگا کہ ہو سکتا ہے آپ بھی ناراض ہو جائیں اور بیویاں بھی ناراض ہو جائیں. باقی 75 لاکھ یہ ہمیں دیے جائیں گے, نہیں پسند آئے گی بات. کیسے؟ ریزن کیا ہے اس کا؟ ریزن اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کا دنیا میں کوئی بھی نہ ہو تو اصول یہ ہے کہ الامام وارث لمن لا وارث لہ, امام اس شخص کے وارث ہوتے ہیں کہ جس کا دنیا میں کوئی وارث نہ ہو. تو بیوی کو فقط 1/4 دیکھنے کے بعد, دینے کے بعد, اب اس شخص کا کوئی بھی وارث نہیں, تو ایکچوئل اگر زمانے کا امام زندہ ہوتا تو سارا یہ 75 لاکھ زمانے کے امام کو مل جاتا, یہ ان کو دینا چاہیے, لیکن وہ غیبت میں ہے لہذا مشتہد کو دینا پڑے گا. تو باقی 75 لاکھ مشتہد کے پاس جائے گا, بیوی کے پاس نہیں جائے گا. اور مشتہد سے اگر آپ کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو جاتا تو بہت اچھا ہے, ورنہ ہمارے پاس آ جائیے, وہی بات ہم نے پہلے کہی آپ سے کہ ہمیں دینا پڑے گا. تو یہ طریقہ کار یاد رکھیے, یہ بطور خاص اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اب یہ بات سن لینے کے بعد, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جب ہم شکیات نماز کے مسائل بتاتے ہیں تو لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ مولانا آج تک نماز میں شک نہیں ہوا تھا، جس دن سے آپ نے شکیات نماز کے مسائل بتائے اس دن سے شک شروع ہو گیا. یہی والا مسئلہ دوسرے پہلو میں بھی ہوتا ہے کہ آج تک اس مسئلے کی طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا، ارے میرے شوہر کا تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ اکیلا ہے پوری دنیا میں، تو 75 لاکھ جو ہے مجھے کسی اور کو دے دینا پڑیں گے. اچھا مولانا اس کا کوئی راستہ ہے؟ جی ہے راستہ، مگر یہ ابھی اس کی گنجائش نہیں ہے. جن لوگوں کا یہ مسئلہ ہے وہ رابطہ قائم کر لیں، ہم بتائیں گے اس کا کیا راستہ ہے. یعنی 75 لاکھ بچانے ہو تو بچانے کا راستہ موجود ہے، اسلام نے سارے راستے، مگر آپ پہلے سے الرٹ ہوں، آپ کے پاس پہلے سے علم ہو تو یہ سارے راستے موجود ہوں. ہاں ساری خرابی پیدا ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے، اور جہالت اس منزل تک پہنچا دیتی ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ دین کے نام پر بہت بڑا دین پر دھبا لگا رہا ہے، جو میں نے ٹی وی چینلز کی مثال آپ کے سامنے پیش کر دی. اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں، اہل بیت کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہمارے چاہنے والے علم کی ایسی منزل پر پہنچے ہوں کہ دنیا والے ان کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جائیں. اسی وجہ سے ان آئمہ پر ہر طرح کا اعتراض لگانے کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں، مگر علم کے معاملے میں کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور وہ جانتے بھی تھے کہ اگر کسی طرح کا علمی اعتراض ان پر کر دیا گیا تو ایسا جواب ملے گا کہ رہتی نسلوں تک وہ جواب باقی رہے گا، ایسا جواب ملے گا. عزیزان محترم، لہذا علمی اعتبار سے حملہ نہیں کیا جاتا ہے. پھر حملہ کیسے کیا جاتا ہے؟ پھر حملہ تیر کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، پھر حملہ تلوار کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، پھر حملہ نیزوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. اور یہ وہ منزل تھی جو کربلا والوں نے سب سے زیادہ برداشت کی. عزیزان محترم، جب حسین اپنی ساری قربانیاں پیش کر چکے، کوئی باقی نہیں ہے، تو اب یہ فاطمہ کا لال خود کربلا کے میدان میں نکل کر آیا تھا اور جہاد کے لیے کمر کس لی، اور جتنا حکم تھا اتنا جہاد کیا. مگر ہاں، ایک منزل پر پہنچ جانے کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ بس اس سے زیادہ تلوار نہیں چلانی ہے، تو اب امام نے تلوار اپنے نیام میں ڈال دی. بس عزیزو، جیسے ہی تلوار نیام میں گئی ہے تو اب کوئی آگے بڑھ کے نیزہ مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تیر برساتا ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے تو وہ تلوار مارتا ہے. اور یہ فاطمہ کا لال ہے جو کبھی اپنے فرض کے داہنی جانب جھکنے لگتا ہے، کبھی فرض کے بائیں جانب جھکنے لگتا ہے. اور فاطمہ کے لال کی یہ کیفیت ہے کہ یہ 3 دن کا پیاسا ہے، اور 3 دن کی پیاس میں یہ سارے زخم برداشت کر رہا ہے. لہذا یہ رسول کا یہ نواسا جو کبھی فرض پشت فرض پہ کبھی دائیں جانب جھکتا ہے، کبھی بائیں جانب جھکتا ہے، جب کیفیت یہ ہو گئی کہ ایک اعتبار سے سہارے کی ضرورت پڑ گئی، تو آگے بڑھ کر گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دی اور گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈال کر ایک مرتبہ سہارا لینے کی کوشش کی کہ کہیں دائیں جانب نہ گر جائیں، کہیں بائیں جانب نہ گر جائیں. اور اس کے بعد شقی اپنی اپنی تلواریں مار رہے ہیں، اپنے اپنے نیزے مار رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ منزل آ گئی کہ اس منزل پر پہنچنے کے بعد فاطمہ کا لال پشت فرس سے زمین کربلا پر آ گیا، زمین کربلا پر آ گیا. اس کے بعد بھی جتنا ممکن تھا دشمنوں کو دور ہٹانے کی کوشش کی، مگر ایک منزل پر پہنچنے کے بعد دشمن اتنا گھبرا گیا، اتنا پریشان ہو گیا کہ دشمن قریب نہیں آتا ہے، قریب نہیں آتا. مگر اس کے باوجود امام کی حالت ایسی ہے کہ دشمن حیران ہے کہ امام زندہ ہیں یا اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، مگر کسی کو ہمت نہیں ہوتی امام کے نزدیک آ کر دیکھنے کی کہ ارے امام زندہ ہیں یا امام اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں. لشکر دور دور کھڑا ہے، حیران و پریشان ہے. ایک شقی نے کہا، ارے شقیو کیا بات ہے، تم کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم کیا کریں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امام زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، اور ہم میں ہمت نہیں ہے کہ ہم امام کے نزدیک جا کر دیکھیں. اس نے کہا میں بتاتا ہوں کہ امام زندہ ہیں یا اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اگر زندہ ہوں گے تو برداشت نہ کر سکیں گے، اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دو. لیجی عزیزو، ان شقیوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دیا، اب امام کے پاس سے خطرہ دور ہو گیا، خطرہ ٹل گیا، امام کو محسوس ہو رہا ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز دور جا رہی ہے، مگر یہ زہرا کا لال تھا، حقیقتاً منظر برداشت نہ کر سکا، مگر ہلنے جلنے کی طاقت نہیں ہے، ارے بالکل اٹھ نہیں سکتے، اس کے باوجود امام نے اپنی کوہنیوں پر زور دیا اور کوہنیوں پر زور دے کر اپنی گردن کو اٹھایا اور کہا، اے ظالمو، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی تمہیں میرے حرم سے کیا مطلب، اگر تم مسلمان نہیں رہے ہو تو کم از کم انسان تو بنو، ارے کسی کے حرم میں اس طرح سے حملہ نہیں،
علی لعنة اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، پروردگارا تجھے اسماء حسنہ کا واسطہ، تیرے بڑے اور جلیل ناموں کا واسطہ، تیرے بھیجے ہوئی کتاب قرآن مجید کا واسطہ، صاحبان ایمان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارا انہیں تمام آفات سماوی و ارضی سے محفوظ فرما، ان کی جان و نام مال و ناموس کی حفاظت فرما، خداوندہ ان کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، پروردگارا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو حج و زیارات کے متمنین کی نئی خواہشات کو پورا فرما، ہمارے بچوں کے دلوں میں آل محمد کی محبت پیدا کر دے خداوندہ، مومنین کو کم از کم کچھ مومنین کو یہ توفیق عطا فرما کہ علوم آل محمد پھیلانے کے لیے جو جدید ذرائع ہیں ان کو استعمال کریں، ان کو زیادہ زیادہ استعمال میں لائیں، پروردگارا ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ علوم آل محمد کی خدمت کرنے کے قابل ہو جائیں، اور خداوندہ اس مہینے میں جو کوتاہیاں لغزشیں ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ان تمام کوتاہیوں کو خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار علین میں جگہ عطا فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ کی التماع سے شہید علی اصغر فیدانی، رضوان رضا غلام علی راجیہ، غلام حسین ایویڈی، عارف علی راشد، خیر النساء غلام علی لاکھاپور والا، قاسم علی ماؤ جی، محمد علی ماؤ جی، شیر بانو بھائی قاسم علی، گل بانو بھائی محمد علی، حبیب اسماعیل، نرگس بانو محمد حسین، فاطمہ بانو محمد حسین، اور باقی تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص آپ کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين.